الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال الله تعالى في مقام آخر ذلك لمن خشي ربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے ہفتے آپ نے نیت کے بارے میں بیان سنا تھا کہ نیت کے دو درجے ہوتے ہیں ایک اجمالی نیت ہوتی ہے ایک تفصیلی نیت ہوتی ہے اجمالی نیت تو ایک مومن کی اچھی ہی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی ہی ہوتی ہے لیکن تفصیلی نیت یعنی ہر کام کے اندر اس کی نیت واقعی اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس کی نیت ریاکاری والی ہو جاتی ہے دنیا کے کا کوئی مقصد حاصل کرنے والی ہو جاتی ہے یا اپنے نفس کو خوش کرنے والی نیت بن جاتی ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اجمالی یعنی ہائی لیول آل انکمپسنگ نیت اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہوتا ہے اور تفصیلی نیت کو بھی ٹھیک رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کر سکیں تو یہ بیان جو ہے وہ نیت کو خالص کرنا اللہ کی خاطر اس کے بارے میں تھا آج کچھ بات اس موضوع کے اوپر کرنی ہے کہ جو لوگ اپنی نیت کو اللہ کی خاطر خالص کر کے رکھتے ہیں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کے دل کے اوپر ہر وقت کیا چیز طاری ہوتی ہے کیا گزر رہی ہوتی ہے تو قیامت کے دن نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو شرط بنایا وہ چیز ہے تقوی تقوی اگر لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ممکن ہوگا اور اگر تقوی موجود نہیں ہوگا تو پل صراط کے اوپر سے گزر نہیں سکیں گے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا اور اس کا اعلان فرما دیا کہ وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اس کے اوپر وارد نہ کیا جائے اس کے اوپر سے گزارا نہ جائے یعنی اس کے اوپر پیش نہ کیا جائے کس کے اوپر یا تو پل صراط کے اوپر یا پل صراط جس کے اوپر ہے یعنی جہنم اس کے اوپر تو ہر ایک انسان کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا تیرے رب کے اوپر یہ حتمی فیصلہ ہے تیرے رب نے یہ فائنل فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ تو ہو کر رہے گا ہر انسان کے ساتھ پھر اس کے بعد ثُمَّ نُنَجَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی والے ہیں اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنے والے ہیں تقوی والے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيًّا اور جو گناہگار ہیں وہ اس وقت کٹ کر کے گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گر پڑیں گے تو پل صراط کے اوپر سے نجات صرف اور صرف تقوی والوں کو ملے گی یہ تقوی کامیابی کے لیے شرط ہے لیکن یہ تقوی انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے یہ تقوی ہر وقت اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے ورنہ انسان نیکیاں تو پھر بھی کر لیتا ہے لیکن گناہوں سے بچ نہیں پاتا اور تقوی جو ہے وہ نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تو اگر خدا کا خوف نہ ہو آخرت کے عذاب کا ڈر نہ ہو دل کے اندر تو انسان سے گناہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو تقوی کے لیے خوف خدا ضروری ہے. اسی خوف خدا کو خشیت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ خوف ویسا خوف نہیں ہوتا جیسے کسی انسان کو شیر سے خوف ہوتا ہے کہ شیر آ کر کے پھاڑ کے اس کو کھا جائے گا، کیونکہ شیر زیادہ طاقتور ہے. بلکہ خشیت ایک مختلف قسم کا خوف ہے، کہ برے انجام سے خوف، قبولیت کے نہ ہونے کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف. تو یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ مومن بندے کے دل کے اوپر ہر وقت طاری رہتی ہے. یہ وہ مومن بندہ ہوتا ہے جس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوتی ہے، اخلاص کی نیت ہوتی ہے. ایک حدیث یا ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ تمام کے تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں، تمام کے تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس علم ہے. الناس کلہم ہالکون الا العالمون، جن کے پاس علم ہے صرف وہ بچیں گے. لیکن آگے بات ختم نہیں ہوتی، فرماتے ہیں والعالمون کلکم کلہم ہالکون الا العاملون، اور جتنے علم والے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا. اس کے آگے والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور جتنے عمل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ اخلاص والے ہیں. اور آگے فرمایا اور اخلاص والے یہ ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اخلاص کی شرط کیا ہے، کیسے پتہ لگے کہ ہمارے اندر واقعی اخلاص ہے؟ ورنہ تو اخلاص، ہر بندہ اپنے آپ کو اخلاص کے لیول پہ سمجھتا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی کوئی نیکی کسی اور کی خوشی کے لیے کری ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی نیکی اپنی نفس پرستی کی خاطر کری نہیں، میں تو صرف اللہ کی خاطر نیکی کرتا ہوں جی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اخلاص کی شرط ہوتی ہے، اخلاص کی ایک علامت ہوتی ہے. وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے. تو یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ اس خوف کے بارے میں مشائخ نے فرمایا کہ یہ دراصل تین درجوں کا خوف ہوتا ہے. اس کے تین درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے عوام الناس کا خوف، عام لوگوں کا خوف، ہمارے جیسے لوگوں کا. یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ سزا کا خوف، کہ اگر بات نہیں مانی، نیکی نہیں کری، گناہ کر لیا تو مار پڑے گی. جیسے کہ ایک نافرمان بیٹا ہوتا ہے اور باپ اس کا ذرا سخت ہوتا ہے اور سختی کا معاملہ کرتا ہے بچے کے ساتھ، تو بچہ اس وجہ سے غلط کام نہیں کرتا کہ ابو سے مار پڑے گی، مجھے سزا دی جائے گی. تو یہ عوام الناس کا خوف ہوتا ہے، کہ سزا کا خوف، مار کا خوف. لیکن اس سے اوپر درجے کا ایک اور خوف ہے جس کو کہتے ہیں صالحین کا خوف، نیکوکاروں کا خوف. یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ رب العزت اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ہماری کوئی بھی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی نیکی کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ نہیں قبول کر رہے ہیں. جیسے کہ شاعر نے کہا کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول. یعنی جو میں نے رنگ بنائے ہیں، پھیرے ہیں رنگ، تو یہ قبولیت کا درجہ بھی پا جائیں. پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے، یہ چند نیکیاں جو میں نے کری ہیں یہ گویا کہ چند چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جو کہ ان کے دامن کے لیے میں نے اکٹھے کیے ہیں. لیکن یہ پھول تو اسی وقت کام آئیں گے نا جبکہ میرا محبوب ان پھولوں کو قبول بھی کر لے گا. قبول نہ کیا تو یہ ساری نیکیاں کس کام کی؟ تو یہ صالحین کا خوف کہلاتا ہے، نیکوکاروں کا خوف. اس کے اوپر ایک اور درجے کا خوف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عارفین کا خوف. عارفین یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو صحیح معنوں میں پہچاننے والے، عرفان رکھنے والے، یہ لوگ نیکیاں بھی بہت کرتے ہیں اور بالکل گناہوں سے پاک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں قبولیت کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہماری حالت اس وقت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں دوستی فیل ہوتی ہے. بیکاز جب کسی کو کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر دوستی کے اندر ایک دوسرے کے درمیان ہدایا کا ایکسچینج ہوتا ہے، تو دوست کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں اپنے بڑے دوست کو، تو آگے سے میرا بڑا دوست جو ہے وہ بھی مجھے ریٹرن میں ہدیہ پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی. تو ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر ایک رشتہ محبت کا بن چکا ہے، تعلق دوستی کا بن چکا ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے. قبول ہو رہے ہیں، جبھی تو یہ درجہ ملا. لیکن ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کا دوستی کا معاملہ ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے کسی بھائی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، آپس کے دوستوں کا جس طرح تعلق ہوتا ہے، کالج کے کولیگس کا تعلق ہوتا ہے، ساتھ کام کرنے والے، اٹھنے بیٹھنے یا ساتھ رہنے والے ایک خاندان کے کزنز کی دوستی ہوتی ہے. یہ وہ والی دوستی نہیں ہے، بلکہ اس دوستی کے اندر ایک پارٹی انتہائی کمزور پارٹی ہے اور ایک پارٹی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی پارٹی ہے. تو یہ دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ امبیلنس ہے اس دوستی کے اندر، اگر اس طرح دیکھا جائے. یہ بیلنس والی دوستی نہیں ہے، برابر سرابر کی دوستی نہیں ہے. تو اس دوستی کے اندر کیونکہ اگلی پارٹی اتنی مضبوط ہے اور اتنی بڑی ہے، اس وجہ سے اس دوستی کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پتا چھوٹی پارٹی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے، کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے کہ جو بڑا دوست ہے وہ اتنی دوستی کے باوجود اس کو ٹھکرا دے، اس کی طرف سے منہ موڑ لے، اعراض کر لے. تو عارفین کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ ان کو سوئے خاتمہ کا خوف ہوتا ہے کہ ابھی تو معاملہ بڑا اچھا ہے لیکن خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ہمیں ایمان سے محروم کر دیا جائے، دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے. اور اگر دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دیا تو پھر ہمارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کے اوپر خشیت طاری ہوتی ہے، یہ نیکیاں کرتے بھی رہتے ہیں لیکن سوئے خاتمے کے خوف کی وجہ سے ہر وقت لرستے بھی رہتے ہیں، ہر وقت فکر بھی ان کو رہتی ہے. تو ان کی نظر کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ ان کی نظر ہوتی ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کے اوپر، کہ اللہ تعالی کہ یہاں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اوپر اوپر سے معاملہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہو لیکن اندر اندر کیا چل رہا ہو اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، ایک خفیہ معاملہ. اس کی مثال مشائخ نے بہت بہترین طریقے سے دی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دفتر کے اندر جو باس ہوتا ہے وہ کسی رپورٹی کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن کام چلانے کی خاطر وہ اس کے اوپر اپنی ناراضگی ظاہر نہیں کرتا، اس رپورٹی کو، اس امپلائی کو کام کرنے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کام کرتے رہو تاکہ دفتر کے نظام چلتا رہے. تو اپنی ناراضگی اس کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن اندر اندر سے وہ اس سے ناراض ہی رہتا ہے. لیکن جب کام نکل جاتا ہے، کام اس کا مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ یہ امپلائی جو ہوتا ہے وہ خود ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خود ہی ریزائن کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، وہ ایسا پھنس جاتا ہے یا ایسا پھنسا دیا جاتا ہے کہ پھر اس دفتر کے اندر ٹھہرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اس معاملے سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صریح الفاظ کے اندر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی فاسق و فاجر انسان سے بھی دین کی خدمت لے لیا کرتا ہے. کیونکہ دین کا کام کروانا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے کروائیں، نیکوں سے کروائیں کہ بروں سے کروائیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ چاہیں بروں کو ختم کر کے نیکوں کو پیدا فرما کے ان سے دین کا کام کروائیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بروں سے ہی دین کا کام کروا لیں، دین کی خدمت کروا لیں، اور جب کام مکمل ہو جائے، خیر پھیل جائے، تو اس کے بعد ان کو ڈسپوزیبل سرنج کی طریقے سے جہنم کے ڈسٹ بن کے حوالے کر دیں. ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے نا، اس سے خیر کا کام لیا جاتا ہے، کسی بیمار کی صحت یابی کا کام لیا جاتا ہے، اس کو دوا پہنچانے کا کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس ڈسپوزیبل سرنج کو شوکیس کے اندر سجا کے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خفیہ تدبیر والا معاملہ ہوتا ہے، یہ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، سب کچھ خیر اور سب کچھ شر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاملے میں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کے معاملے میں ہر وقت حسن ظن اختیار کرتے ہیں. یہ خاص پہچان ہوتی ہے کہ نیکی کرتے کرتے انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ دوسروں کے لیے بہت کرٹیکل ہو جاتا ہے، انگلیاں اٹھانا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی غلطیوں کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بدظنی اور بدگمانی اور ایسی فیلنگز دل کے اندر لانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ جس دوسرے کے بارے میں ہم یہ بدگمانی والا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، کہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر وہ نیکی کے راستے کے اوپر چل جائیں. لیکن ہماری اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شر والی خفیہ تدبیر والا معاملہ کرنا شروع کر دیں. تو کبھی بھی دوسروں کے معاملے میں اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے یا فیصلے نہیں کر لینے چاہیے کہ یہ تو ہے ہی برا اور اس نے تو برے ہی خاتمے تک پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کی تدبیریں کیسے فرماتے ہیں، مشائخ نے اس کی چند مثالیں بھی دیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس کے 99 دفتر، اس کے نام اعمال کے اندر 99 دفتر ہوں گے گناہ کے، اور خیر کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. خیر کے دفتر یعنی خیر کے پلڑے کے اندر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بندہ مایوس ہو چکا ہوگا کہ ایک دم سے ایک پرچی اڑتی ہوئی آئے گی، اور وہ اس کے خیر کے پلڑے کے اندر جا کر کے گرے گی، اور وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیک اعمال کا پلڑا تمام کے تمام گناہوں کے ہونے کے باوجود زیادہ وزنی ہو جائے گا. اس کو پتا چلے گا کہ یہ تو صرف اور صرف وہ کلمہ طیبہ تھا کہ جو کہ اس نے زندگی کے اندر پڑھا تھا. اس کا مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا اس کے تمام گناہوں کے اوپر بھاری ہو گیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. اس کو حدیث بطاقہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ہماری نظروں میں رہنی چاہیے کہ جو برے ہمیں نظر آتے ہیں تو ان کے بارے میں اگر ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ ان کی برائی کے اوپر نظر، جس کو کہتے ہیں عیب جوئی، عیب تلاش کرنا، عیب ڈھونڈنا، اس کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جب دوسرے کے عیب ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کون سی والی روحانی بیماری کام کر رہی ہوتی ہے؟ اس کے اندر تکبر والی روحانی بیماری پلے کر رہی ہوتی ہے، اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. اور یہ تکبر والی روحانی بیماری ایسی ایٹمی روحانی بیماری ہے کہ جس طریقے سے ایک نیوکلیئر ویپن، ایٹم بم، اگر کسی جگہ پہ گرا دیا جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا، کچھ بھی نہیں چھوڑتا. اگر کوئی کنونشنل بم گرایا جائے تو اس سے تھوڑی تباہی ہوتی ہے لیکن باقی چیزیں بچ بھی جاتی ہیں، لیکن ایٹم بم کچھ نہیں چھوڑتا. تو ہمارے مشائخ نے اس تکبر کو ایٹمی روحانی بیماری کہا کہ یہ انسان کی بربادی کا باعث بن جاتی ہے. جس کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ تکبر کی روحانی بیماری آ چکی ہوتی ہے. پھر اس کے بخشش کے معاملات تو ایک سے ایک ہیں، مشائخ سے سنتے رہتے ہیں. ایک اور مثال آپ کے سامنے اس کی پیش کرتے ہیں کہ جب شریعت کے اندر کوئی اضافی بوجھ کسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس کا ضمان دینا پڑتا ہے، اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی یہ تو آپ کے ساتھ طے نہیں ہوا تھا، جتنا طے ہوا تھا اتنی خدمت لینی تھی، اگر اس سے زیادہ خدمت لی گئی تو پھر اس کا کچھ آپ کو پیمنٹ دینی پڑے گی. تو شریعت محمدی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض عبادتیں طے کریں کہ تم نے یہ یہ عبادتیں کرنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اس سے کم کے اوپر معاملہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو نفلی عبادتیں ایمان والا کرتا ہے تو یہ اپنی طور پہ ایڈیشنل کر رہا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جن لوگوں کے نام اعمال کے اندر بہت ساری نفلی عبادتیں بھی ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں گے کہ بھئی انہوں نے تو جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ کام کیا، تو جو ان کے گناہ ہیں اب ان کا کیا کریں؟ تو اس کے لیے تم ان کی شفاعت کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ آپ ان بندوں کی شفاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے جتنے گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اب رہ جائیں گے وہ لوگ کہ جن کے پاس گناہ ہی گناہ ہیں اور نیکیاں بہت تھوڑی ہیں یا ہیں ہی نہیں، لیکن ایمان ان کے پاس موجود ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرمائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ تمہیں یاد ہے وہ دن کہ جس دن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اس زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، حضرت انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، انی جاعلک فی الارض خلیفہ. تو تمہیں یاد ہے تم نے اس کے اوپر کیا جواب دیا تھا؟ تم نے کہا تھا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانے والے ہیں اس زمین کے اندر، میں یفسد فیہا، جو کہ اس زمین کے اندر فساد پھیلائے گی یہ مخلوق، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی ایک دوسرے کا، لڑائی جھگڑا کرے گی. تو دیکھو تم نے جو یہ بات کری تھی اس انسان کے بارے میں تو یہ تو ان کے پیٹھ پیچھے کری تھی، وہ تو موجود نہیں تھے، تو اس کو تو غیبت کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انسانوں کی غیبت کری ہے، اور غیبت کا بدلہ کیا دیا جاتا ہے؟ کہ جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کری. تو فرشتوں کے پاس تو پھر نیکیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ تو ساری زندگی جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے عبادتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو ان گناہگار مومن بندوں کے اوپر تقسیم فرما دیں گے، اور وہ اتنی عبادتیں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اس کی وجہ سے تمام مومنین کی مغفرت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جب مغفرت کا فیصلہ فرما لیں تو ایسی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے کسی مغفرت فرما سکتے ہیں. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے نہیں کیا کہ کس نے جہنم میں جانا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جہنم کے فیصلے بھی فرما دیتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی خفیہ تدبیر کیا ہو سکتی ہے. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے دیں لیکن عمل کی توفیق اس سے چھین لی جائے. اب وہ بظاہر دین کا علم حاصل کر رہا ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں پڑھ رہا ہے، اچھی اچھی حدیثیں پڑھ رہا ہے، تفسیریں پڑھ رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو مدرسے کی زندگی گزار رہا ہوں، میں تو نیکوکاری کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن عمل سے محروم ہے. تو یہ ایک شکل ہو سکتی ہے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دیں، عمل بھی کرنا شروع ہو جائے لیکن اخلاص سے اس کو محروم کر دیں. اب وہ عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد سے. اور تیسری اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مشائخ نے لکھا کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی اس کو توفیق دے دی جائے، اولیاء کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق مل جائے، لیکن ان اولیاء کے بارے میں اس کے دل کے اندر محبت کا جذبہ نہ ہو، عقیدت کا جذبہ نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، ادب نہ ہو اس کے اندر. تو اوپر سے سمجھ رہا ہے کہ جی میں تو نیکوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور ان کے ساتھ وقت گزارنا یہ تو شیور شارٹ گارنٹی ہے، کیونکہ اس کے اوپر حدیثیں مل جاتی ہیں، حدیثیں تو ہر چیز میں مل جاتی ہیں، علم کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں، عمل کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں، صحبت کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں. تو صحبت اختیار کر کے سمجھ رہا ہے کہ جی میں تو بس اب ہو گیا کامیاب، اور وہ لوگ جو کہ صحبت نہیں اختیار کر رہے ہیں وہ ہو گئے ناکام. لیکن اس صحبت کے اندر محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو یہ صحبت پھر کامیابی کا سبب بننے کے بجائے الٹا ناکامی کا سبب بن سکتی ہے. تو پھر اس کے اوپر ہمارے مشائخ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک مؤذن تھا جو کہ اس زمانے میں مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر کے مؤذن لوگ اذان دیا کرتے تھے، بیکاز لاؤڈ سپیکر کا تو سسٹم نہیں تھا. آگے ہو جائے تو اذان دینے کے لیے لاؤڈ جو مینار ہوتا تھا اس کے اوپر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی. تو اس مؤذن کی ترتیب تھی کہ ہر نماز کا وقت شروع ہونے کے وقت جب شروع ہوتا تھا تو مینار پہ چڑھتا تھا. تو ایک دن اسی طریقے سے چڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوس والے گھر کے صحن کے اوپر پڑی. اس نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم لڑکی، عیسائی لڑکی، صحن کے اندر موجود ہے. کوئی نئے لوگ ہوں گے، اس کو پہلے نہیں پتا ہوگا. اس نے دیکھا اور وہ لڑکی اس کو اتنا پسند آئی کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا. جب باہر نکلا تو سیدھا اس لڑکی کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس لڑکی کے باپ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. اس نے کہا کہ بھائی ہم تو عیسائی ہیں، تو تم تو مسلمان نظر آتے ہو، اگر بیٹی سے شادی کرنی ہے تو تمہیں تو عیسائی بننا پڑے گا. اس نے ہاں کر دی، اس نے ہاں کر دی. اس کے بعد جب اگلی نماز کے لیے اذان دینے کے لیے چڑھ رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور اس سر کے بل گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اس کی موت ہو گئی. یعنی اذان دینے والا، جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی گردن والے ہوں گے، سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ تھے. لیکن ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کفر کے اوپر موت آئی. اسی وجہ سے ہمارے اکابرین سوئے خاتمہ کی وجہ سے بہت ڈرتے تھے، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور ہر وقت خوف میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، کفر کے خلاف جہاد کرنے والے، اتنے زیادہ علم کے پہاڑ، اتنے زیادہ عمل کے پہاڑ، اتنے زیادہ اخلاص کے پہاڑ. انگریز نے جب ان کو کالا پانی کی سزا دی تو وہاں پر اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کو بند کر دیا گیا. بالآخر ایک دن انگریز نے فیصلہ سنا دیا کہ ان لوگوں کو پھانسی دے دی جائے گی، اس لیے کہ یہ علماء ہمارے حق میں فتویٰ نہیں دے رہے، بلکہ ہمارے خلاف جو فتویٰ دیا وہ اسی کے اوپر قائم ہے. سارا کا سارا کھیل یہی تھا کہ بس ہمارے حق میں فتویٰ دے دو اور ہمارے خلاف جو تم نے سٹرگل کرنے کا فتویٰ دیا ہوا ہے اس کو واپس لے لو. اور یہ لوگ اس کے اوپر تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے ان کو مارا بھی جاتا تھا، ان کو قید و بند بھی کیا جاتا تھا، اور ان کو ملک سے بدر بھی کر دیا جاتا تھا. تو ان لوگوں کو ملک بدر کیا ہوا تھا. بالآخر انہوں نے پھانسی کی سزا سنا دی. اب یہ سزا سن کر کے جو ان کے شاگرد تھے، یعنی جو جونیئر علماء تھے، جو صالحین تھے، وہ بہت خوش ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ کفر کے ہاتھوں موت جو ہوتی ہے یہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اور شہید اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے. تو باقی علماء بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اب لوگ پریشان کہ حضرت کیا موت سے ڈر گئے، کیا ہوا کہ حضرت اس خبر کو سن کر کے خوش ہونے کے بجائے رو رہے ہیں. تو شاگردوں میں سے کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں کہ ہمیں کل شہادت کی موت مل جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں سے ان کی جان بھی لے لیتا ہے لیکن اس کو قبول بھی نہیں کرتا. جان بھی لے لیتا ہے لیکن اس کو قبول بھی نہیں کرتا. میں اس رد کیے جانے کے خوف سے رو رہا ہوں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اتنے عمل کرنے والے اس طریقے سے سوئے خاتمہ کے خوف سے لرستے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے رہتے تھے. تو کیسے کیسے جبال العلم کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے. ایک آخری واقعہ سنا کر کے آج ختم کرے گا. آپ نے یقیناً پہلے واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے. اندلس کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے، بہت بڑے محدث، خطیب، شیخ، حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حدیث کے درس کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوا کرتے تھے، ہزاروں ان کے مریدین تھے، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، مستقل شاگرد. ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی جگہ سفر فرما رہے تھے کہ ایک عیسائیوں کی بستی، کیونکہ اندلس عیسائی میجورٹی کا ملک تھا، تو ایک عیسائیوں کی بستی کے اوپر سے گزر ہوا تو اس بستی کے اوپر انہوں نے بہت ساری صلیبیں لگی ہوئی دیکھیں، کراسز گھروں کے اوپر، گرجا گھروں کے اوپر. تو ان کے دل میں کوئی بات آئی، خیر آگے چلے. آگے کسی چشمے کے اوپر پہنچے تو وہاں پر چند عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. ان کی نظر بھی ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑی اور یہ بھی اس کے محبت میں مبتلا ہو گئے، اور ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنے تمام شاگردوں کو کہہ دیا کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں خالی ہو چکا ہوں، میری ساری کیفیات ختم ہو چکی ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. شاگرد حیران، پریشان، رونا شروع ہو گئے، کیونکہ استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، معاملہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے. لیکن ان کو حکم مل گیا تھا تو ٹھہرنے کی کوشش کے باوجود بالآخر سب کو ایک ایک کر کے وہاں سے جانا پڑا. ان کے ایک شاگرد تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، عاشق صادق تھے، لیکن شیخ کا حکم تھا اور الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے اس کا ماننا ادب سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہاں سے جانا پڑا. اب یہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کی بستی میں گئے اور وہاں پہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں تو ان کا پتہ بتاؤ. تو پوچھ پاچھ کر کے بالآخر اس لڑکی کے گھر پہ پہنچے اور وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باپ نکلا تو کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. اس نے کہا کہ آپ تو مسلمان نظر آتے ہیں، ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آپ کو ہماری شرطیں ماننی پڑیں گی. بتائیے شرطیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو اتنے سال ہمارے سور چرانے پڑیں گے، آپ کو ہمارا دین اختیار کرنا پڑے گا. حضرت تیار ہو گئے، دین بھی بدل دیا اور سوروں کی گلہ بانی کے لیے بھی حامی بھر لی اور سور چرانا شروع ہو گئے. لمبا عرصہ گزرا، کوئی سال کے قریب عرصہ گزرا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عاشق صادق تھے ان کو اپنے شیخ کی یاد ستائی. انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ چلو میں چل کر کے شیخ کا احوال لوں کہ شیخ کس حالت میں ہے. تو جب وہ شیخ کو تلاش کرتے ہوئے اس بستی میں واپس پہنچے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر کہ حضرت وہی جبہ، وہی امامہ جس کو پہن کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تفسیر کا درس دیا کرتے تھے، وہی پہن کر کے، وہی عصا ہاتھ میں لے کر کے سوروں کے گلے کو چرا رہے تھے. بہت افسوس ہوا، حضرت کے پاس پہنچے اور رونا شروع کر دیا، حضرت یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے روتا ہوا دیکھا تو حضرت کا بھی دل نرم ہو گیا اور انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. روتے روتے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا کہ آپ تو قرآن کے حافظ تھے، کیا آپ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا، مجھے کچھ قرآن یاد نہیں ہے، میں سارا قرآن بھول گیا، ہاں مجھے قرآن کی صرف ایک آیت یاد ہے. حضرت وہ آیت کیا ہے؟ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کے اوپر آ جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، ہزاروں حدیثیں آپ کو یاد تھیں، کیا آپ کو وہ حدیثیں اب بھی یاد ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، نہیں، میں ساری حدیثیں بھول چکا، سوائے ایک حدیث کے. وہ کون سی حدیث ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فقتلو، کہ جو اپنے دین کو بدل دے تم اس کو قتل کر دو. یہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں آپ سے ایسا گمان تو نہیں رکھتا تھا، میں آپ سے ایسا گمان تو نہیں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، توبہ کی توفیق مل گئی، توبہ کری، ایمان میں واپس داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کے ساری کیفیات واپس لوٹا دی. تو پھر پوچھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت، یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ماجرا کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آیا. اتنے تقویٰ، اتنی نیکیاں، اتنے اعمال، اتنا علم، ان سب کے باوجود ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا. تو حضرت نے جواب دیا کہ دراصل جب میں تم لوگوں کے ساتھ اس بستی کے اوپر سے گزر رہا تھا تو میری نظر اس عیسائیوں کی صلیبوں کے اوپر پڑی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اس صلیب کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی کہ تم جو اس دین کے اوپر ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنی عقل کی وجہ سے ہو اس دین کے اوپر، تم اپنی سمجھ کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اس دین کے اوپر ہو؟ نہیں، تم صرف اور صرف ہماری دی ہوئی توفیق کی وجہ سے اس دین کے اوپر ہو. اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں تجھ سے یہ توفیق چھین لیں. تو اللہ والے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ اگرچہ کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، نیکوں کی صحبت میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں کل کا کچھ پتہ نہیں. اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کہ اگرچہ کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، صحبت سے محروم ہیں، علم سے محروم ہیں، عمل سے محروم ہیں، لیکن کل کو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق دے سکتے ہیں، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہمارے لیے ٹیک ہوم پوائنٹ ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ نیکیاں تو ہم نے کرتے رہنا ہے، لیکن ہر وقت اس انجام سے ڈرتے بھی رہنا ہے، اور دوسروں کے بارے میں ہم نے بہتر گمان رکھنا ہے شخصیت کے بارے میں. اور یہاں پر بھی اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ان کی برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دینا ہے، ان کے گناہوں کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بنانی شروع کر دینی ہے کہ نہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ گناہ نہیں ہے. اگر علماء کی طرف سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ہاں یہ جو عمل ہے یہ گناہ ہے، کیونکہ ہمیں اکثر دیکھ کر کے بھی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز نیکی ہے، تو اس کا فیصلہ ہم نے اپنے بڑوں پہ چھوڑنا ہوتا ہے، اپنے اکابر کے اوپر، علماء پہ چھوڑنا ہوتا ہے، علماء سے پوچھ کر کے کہ اگر یہ پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ گناہ ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ تو شرط ایمان ہے، ایمان کی شرط ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، حتیٰ کہ اپنے بڑوں کی اجازت سے اور ان کی ڈائریکشنز کے ساتھ ہم نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی بھی کوشش اگر کر سکتے ہیں تو کرنی ہے، ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کرنی ہے، نہیں کر سکتے زبان سے کرنی ہے، زبان سے بھی نہیں کر سکتے، دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا ہے. تو یہاں پر بھی شیطان جو ہے نا وہ کنفیوز کرتا ہے کہ کہاں تو ایکسٹریم پر ہوتے ہیں کہ جی ہر ایک کے بارے میں جہنم کے فیصلے، یا دوسری ایکسٹریم پر ہوتے ہیں کہ بس سب ہی ٹھیک ہے، ہندو نے بھی جنت میں جانا ہے، عیسائی نے بھی جنت میں جانا ہے، یہودی نے بھی جنت میں جانا ہے، اور فاسق اور فاجر نے بھی جنت میں ہی جانا ہے. تو دو ایکسٹریمز دونوں غلط ہیں. درمیانی ایکسٹریم یہ ہے کہ گناہ سے ہم نے نفرت ہر صورت کرنی ہے، لیکن گناہگار سے ہم نے نفرت کسی صورت میں بھی نہیں کرنی ہے. یہ ہے وہ اعتدال کا راستہ جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. جو کہ ہمارے بڑے اس راستے کے اوپر ہمیں رکھنے کی تربیت کرتے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا, بیکاز ان دونوں چیزوں کے درمیان ہیئر آف اے ڈفرینس ہے, بال برابر ڈفرینس ہوتا ہے, اور اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے. ہم یا تو اس طرف نکل جاتے ہیں یا ہم اس طرف نکل جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس سیدھے راستے کے اوپر رہنے کے لیے ہمیں ہدایات کی بھی ضرورت پڑتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے, روک ٹوک کی ضرورت پڑتی ہے, اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کم از کم پرنسپل ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہ کی وجہ سے ان کے بارے میں برے فیصلے نہ کر دیں, اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اپنے بارے میں حتمی فیصلہ نہ کر دیں کہ جی ہم تو بس کامیاب ہی کامیاب ہو گئے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس ایٹیٹیوڈ میں بہت سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا, تو بہت مشکل بات ہوتی ہے. تو ایک خشیت ایک ایسی چیز ہے, ڈرتے رہنا, کہ یہ انسان کے اخلاص کی علامت بھی ہوتی ہے. جیسے کہ ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ نیکی کے قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے, لیکن اخلاص کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ اخلاص کے لیے شرط وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے, خشیت والی کیفیت, ڈرنے والی کیفیت. اگر یہ خوف ہے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے, اور خوف اس بات کا بھی ہے کہ جو مجھے برے نظر آ رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں, تو میں اگر ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہا ہوں تو مجھے اس بات کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے کہ یہ کیا کیفیت میرے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نڈر ہو چکا ہوں, میں دلیر ہو چکا ہوں, میرے اندر تکبر آ چکا ہے. تو اس احتمال سے ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا ہے. تو جتنے بھی نیک اعمال کر لیں, بہت مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بہت نیکیاں کرنے والے بالآخر آخر میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, حتیٰ کہ بہت خدمتیں کرنے والے, بہت صحبتیں اختیار کرنے والے, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فیصلے آ جائیں تو پھر ہمارا کوئی عمل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. کتنی ہی خدمتیں کر لی ہوں, کتنا ہی جان کھپا دی ہو, حتیٰ کہ کتنا ہی مال کھپا دیا ہو, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی, نہیں ٹھہر سکتی. تو جو مخلصین ہوتے ہیں وہ ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوف والی کیفیت, خشیت والی کیفیت عطا فرمائے, اور کبھی بھی مرتے دم تک اپنے ایمان کو محفوظ سمجھنے سے محفوظ فرمائے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب ان کے اوپر نزا کی کیفیت آئی تو ان کے بیٹے کو ان کے ساتھ تھے, ان کو کلمے کی ترغیب دے رہے تھے, لیکن وہ آگے سے جواب دیتے تھے لا, نہیں, ابھی نہیں, نہیں, ابھی نہیں. تو لوگ پریشان کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے, یہ نہیں ابھی نہیں کا جواب کیوں دے رہے ہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی طبیعت سنبھل گئی, تو بیٹوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابا جان آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے سامنے شیطان تھا اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ احمد, اے احمد ابن حنبل, تم مجھ سے اپنے ایمان کو بچا کر کے جانے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ جواب دیتے تھے کہ نہیں, ابھی نہیں, جب تک میرے اندر سانس کی آخری رمق باقی ہے میں ابھی تک تم سے حفاظت میں نہیں ہوں, میں اس وقت تک تجھ سے حفاظت میں نہیں ہوں. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا, کلمے کا انکار نہیں کر رہا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کیفیات عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے عاجز توبہ کی کلمات پڑھائے گا, دل میں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں, اور پیچھے پیچھے یہ کلمات دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. چند معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں تاکہ اس توبہ کے اوپر ہم قائم دائم بھی رہ سکیں. پہلا معمول کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کم از کم، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، یہ پڑھیں. دوسرا معمول کہ روزانہ صبح اور شام اسی طریقے سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول کہ روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، ایک پارہ ہو جائے تو بہت اچھا ورنہ نصف پارہ ہی کر لیں. چوتھا معمول کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنانے کی مشق کریں کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو، اللہ تعالیٰ سے غافل انسان رہنا چھوڑ دے. تو یہ چوتھا معمول ہے، اس کو وقوف قلبی بھی کہتے ہیں. پانچواں معمول کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کاموں سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے بیٹھیں، دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو اللہ 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 کی آواز کو اپنے دل سے سننے کی کوشش کرنا، یعنی دل کی طرف مکمل توجہ کر کے فوکس بنا کر کے بیٹھنا. یہ شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے راستے میں دل ذہن میں آنے والے خیالات رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان خیالات کو ذہن سے جھٹکتے رہنا اور اپنی فوکس کو دل کے اوپر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے رہنا یہی مراقبہ ہوتا ہے. تو 15-20 منٹ کے لیے شروع میں انسان مراقبہ کرے. اور آخری معمول کہ اصلاحی تعلق بنا کر کے رکھیں اور اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر کسی کے ساتھ مشورے میں رہیں جن کو ان کے مشائخ نے اس کام کو کرنے کے اوپر مامور فرمایا ہے، تو وہ مشائخ طریقت کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ بھی ہے اور دراصل سنت کی تعلیم بھی یہی ہے. تو یہ 6 معمولات ہوئے، ان 6 معمولات کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، نیک بننا آسان ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیں، پھر دعا کر لیں گے. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت کی کیفیات ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی کو اپنی محبت میں جاری فرما، اپنے ذکر میں جاری فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی محبت ہمارے دل سے نکال فرما، اے اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی شدید نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جس طرح خنزیر کے گوشت سے ہم نفرت کرتے ہیں، اے اللہ اسی طرح جھوٹ سے نفرت عطا فرما، اے اللہ جس طرح شراب سے تو نے نفرت عطا فرمائی، اے اللہ اسی طرح غیبت سے نفرت عطا فرما، اے اللہ خلاف سنت کاموں سے نفرت عطا فرما، اے اللہ دنیا پرستی سے نفرت عطا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے نفرت عطا فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، خاشعین میں شامل فرما، اے اللہ متصدقین میں شامل فرما، اے اللہ ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، آگے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے اولادوں کے، ہمارے دوست احباب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ عفو درگزر والے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ آزمائشیں اور تکلیفیں تو ہم نے دیکھی نہیں، اے اللہ ہم ان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اے اللہ جب آپ نے اے اللہ ان عافیت کے مقام کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرما دی، جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے دین کی بات ہوتی ہے، اب اے اللہ عافیت ہماری پوری زندگی کے اوپر بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم تجھ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں گے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے اوقات کو لگا دیں گے، اے اللہ اس کے بدلے اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ تکالیف سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم ان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے عاشقین میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی بھی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی بھی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی حفاظت فرما، آخرت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ جتنی خیریں آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے مانگی، اے اللہ ہم سب کو وہ تمام خیریں عطا فرما، اور جن شرور سے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اے اللہ ہم سب کو ان سے بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، والدین کو، تمام بڑوں کو بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وطب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مغرب کے لیے تیاری کر لیں، صفحے بنا لیں.